الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ آج کی یہ رات بڑی ہی مقدس اور برکتوں والی رات ہے. جیسا کہ جمعہ میں عرض کیا گیا، کئی اعتبار سے آج کی اس رات کو بڑی خصوصیت حاصل ہے. سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کی یہ تمہید ہے، یعنی ایک مقدس مہینہ چونکہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے ایک رات نصیب فرمائی ہے. اور خود اس رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہوتی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے، تو بہت ہی برکت والی رات ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس رات کو ضائع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ویسے کسی بھی وقت کو ضائع کرنا یہ غلط ہے، مگر جس میں برکت زیادہ ہو اس کو ضائع کرنا یہ بڑی حسرت ہے، بہت ہی قابل افسوس چیز ہے. تو اس رات کی فضیلت تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں. مناسب معلوم ہوا کہ آج کی اس رات میں جو الحمدللہ ایک بابرکت مجمع ہے، اس کے سامنے چند اہم مسائل اور چند اہم باتیں آ جائیں تو فائدہ بہت ہو جائے گا. علماء کرام نے جو بہت بڑے چھوٹی کے علماء ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، خاص طور پر چند اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. وہ مسائل کیا ہیں؟ ان مسائل پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن گھریلو جھگڑے، تنازعات، مقدمہ بازی، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی، بد کلامی، بد گمانی. حالانکہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں اور دوسرے بھی مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی پامالی اور بے حرمتی ہوتی ہے. وہ مسائل کیا ہیں؟ چھوٹی کے علماء کرام نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بسا اوقات باپ اور اس کے چند بیٹے مل کر, چند بھائی مل کر اپنے باپ کے ساتھ مشترک کاروبار کرتے ہیں, مشترک تجارت ہوتی ہے, اور نفع متعین نہیں ہوتا, رقم کس کی کتنی لگتی ہے وہ متعین نہیں ہوتی, کاروبار شروع ہو جاتا ہے, چلتے رہتا ہے چلتے رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے, خرچ جب شروع ہوتا ہے تو لا محالہ ایک زیادہ خرچ کرتا ہے ایک کم خرچ کرتا ہے, تو پھر بدگمانی ہوتی ہے, بد کلامی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایسے تنازعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا حل بہت مشکل ہو جاتا ہے. بسا اوقات عدالتوں میں یہ جھگڑے پہنچتے ہیں, اور علماء کرام نے لکھا ہے بہت سے جھگڑے عدالتوں میں نہیں پہنچتے, اس وجہ سے نہیں پہنچتے ہیں کہ ان کے پاس عدالت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اور عدالتوں میں جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ خود ہزاروں میں ہے, ہزاروں جھگڑے ہیں عدالتوں میں, لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ پورے جھگڑے وہاں نہیں پہنچتے, بہت سے جھگڑے گھروں میں ہی رہتے ہیں, خاندانوں میں رہتے ہیں. اس لیے کاروبار کے وقت میں یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے, خواہ باپ بیٹے مل کر کریں, بھائی بھائی کریں, بہن بھائی کریں, کوئی بھی ہو اپنی رقم متعین ہو, اپنا فیصد متعین ہو, اور اپنا نفع متعین ہو, یہ سب چیزیں متعین ہوں گی تو پھر کوئی جھگڑا, کوئی تنازع, کوئی مقدمہ, کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اور سکون اور چین کے ساتھ کاروبار ہوگا, اور اس کے نفع سے بھی مالا مال ہوں گے. ویسے دیکھنے کو تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے, لیکن بہت سے جھگڑے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. دوسری بات, گھروں میں اکثر و بیشتر مشترک رہتے ہیں, پھر جب کوئی گھر تعمیر ہوتا ہے اور کسی مکان کی تعمیر ہوتی ہے, اس میں باپ کا پیسہ بھی لگتا ہے, بیٹوں کے پیسے بھی لگتے ہیں, اور پھر جب بعد میں چل کر اس گھر کے حصے ہوتے ہیں, ایک طول طویل جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں میرے پیسے زیادہ لگے, اور کسی کا کچھ نہیں لگتا ہے لیکن وہ بھی برابر حصہ مانگتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد کاروبار چلتا رہتا ہے, اور جو اولاد ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں کرتی میراث, میراث تقسیم نہیں کرتی ہے, اور یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب کاروبار بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں, اور اتنے جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی حل آسانی سے نہیں نکلتا. ابھی گزشتہ 10-15 دن پہلے کشمیر میں انہی موضوع پر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں انہی باتوں پر ایک بہت ہی اہم فقہی اجتماع ہوا، فقہی کانفرنس ہوئی، فقہی سیمینار ہوا، اور اس میں باپ بیٹوں کے مشترکہ کاروبار اس موضوع پر 10 سوالات زیر بحث آئے، یعنی 10 سوالات کو سامنے رکھ کر بحث ہوئی اور بہت طول طویل بحث ہوئی، اور اس بحث میں جو باتیں سامنے آئی میں انہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ موضوع کو منتخب کیا ہوں کہ جب شروع میں کہا جاتا ہے، باپ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو تمہاری اولاد ہے ان کے حصے متعین کرو، تو باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب حصے اولاد ہی کے لیے ہے، مجھے کوئی قبر میں لے جانا نہیں ہے، اور جب بیٹوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنا حصہ منتخب کرو متعین کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ شرما شرمی میں یہ بات ایسے ہی چلتی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آگے چل کر بگڑتا ہے۔ تو صرف اس مسئلے میں 10 سوالات قائم ہوئے، اور ان 10 سوالات میں زبردست بحثیں ہوئی ہیں، اور اس موقع پر یہ بات کہی گئی کہ علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو بتایا جائے کہ کاروبار سے پہلے ساری چیزیں متعین کی جائیں۔ کاروبار سے پہلے گھر اگر بنا رہے ہیں، گھر بنانے سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی حصہ اپنا اس میں لگا رہا ہے، جو بھی اس میں رقم لگا رہا ہے، وہ کس نیت سے لگا رہا ہے۔ مثلا کاروبار میں باپ کا حصہ ہے، کاروبار باپ کا ہے، اولاد بھی شریک ہے، بیٹے بھی شریک ہیں، یہ ایک بیٹا شریک ہے۔ اب جو کاروبار شروع ہوتا ہے عموماً باپ کا کاروبار ہوتا ہے، باپ کی دولت ہوتی ہے، عموماً بیٹے شریک ہو جاتے ہیں عام طور پر۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے مرنے تک بڑی زبردست محنت کرتا ہے، اس کاروبار میں مکمل محنت کرتا ہے، لیکن اپنی کوئی چیز طے نہیں ہوتی، اس کا نفع کتنا ہے، اس نے جو باپ کے ساتھ کام کیا، آیا مزدور بن کر کام کیا، یا اس نے باپ کی مدد کی مزدور بن کر کام کیا، تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، باپ کی اس نے مدد کی ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، اور اگر وہ حصہ دار ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے۔ گھر بنانے میں شریک ہو گیا، اس نے رقم لگائی، یا اس نے ہبہ کیا، یا اس نے قرض دیا، یا وہ حصے دار بن کر شریک ہوا، یہ کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب باپ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، کاروبار چلتا رہتا ہے، آگے چل کر بہت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ امت کے لیے یہ ضروری ہے، امت مسلمہ کے لیے جیسے ہی انتقال ہو جائے اولین فرصت میں اس کی میراث تقسیم ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں چند اہم باتیں، میں مسائل تو یہاں بیان نہیں کروں گا، مسائل تو آپ علماء سے پوچھیں گے اور معتبر کتابوں سے ان مسائل کو حاصل کریں گے، بس توجہ دلانا مقصود ہے کہ مشترک چیزوں میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی حیثیت متعین کیجئے۔ آپ مزدور بن کر شریک ہو رہے ہیں، یا آپ مدد کے لیے شریک ہو رہے ہیں یا آپ اپنا حصہ لگا رہے ہیں، آپ بھی اس کے باضابطہ ایک پارٹنر ہیں، کون سی حیثیت ہے؟ تو حیثیت متعین ہونی ضروری ہے. اگر حیثیت متعین نہیں ہوگی تو پھر بڑی خرابی لازم آئے گی، بڑی خرابی لازم آئے گی، اور اس کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اور اگر گھر بنانے میں شریک ہو گئے، دوسری چیزوں میں شریک ہو گئے، آپ نے ہبا کیا تھا، آپ نے قرض دیا تھا، یا آپ بھی اس میں حصے دار بن کر شریک ہوئے، تو ہر حیثیت کا مسئلہ الگ ہے، ہر حیثیت کا حکم الگ ہے. اس لیے علماء کرام نے لازمی قرار دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم پہلے غور کریں، اپنی حیثیت متعین کریں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو. علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اب وہ حدیث ہے یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، حدیث میں تو وہ بات نہیں مل رہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن حدیث ہو یا نہ ہو مگر بات بہت سچی اور بہت اچھی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح سے، تعاملوا كالاجانب وتعاشروا كالاخوان، آپس میں معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح سے، اور آپس میں رہن سہن اختیار کرو بھائیوں کی طرح سے. یعنی کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اور دوسری چیزوں میں ایثار ہو، ہمدردی ہو، غم خاری ہو، جذبہ محبت ہو، چھوڑ کر دینے کی بات ہو، رعایت ہو، یہ سب چیزیں ہو معاشرہ میں، رہن سہن میں. مثلا کوئی کھانا پکائے کسی کو دے دے، اور کپڑا بنائے کسی کو ہدیہ دے دے، وہاں اجنبیوں کے ساتھ بھی بھائی بن جاؤ. لیکن جہاں معاملہ ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، قرض کا معاملہ، ان معاملوں میں بھائیوں کے ساتھ بھی اجنبی بن جاؤ، باپ کے ساتھ بھی اجنبی بن جاؤ. تو اب یہ دو باتیں ہوئی، دو باتیں ہوئی، رہن سہن میں، معاشرہ میں اجنبیوں کے ساتھ بھی بھائی بھائی ہو جاؤ، اور لین دین میں، معاملات میں خود بھائیوں کے ساتھ بھی اجنبی ہو جاؤ. اب آئیے، جو آیت کریمہ جس کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، یہ تیسرے پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہی آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ ایک صفحہ پر مشتمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ادھار کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو، الى اجل مسمن، کسی خاص مدت تک، تو تم اس کو لکھ لو. فاکتبو، تم اس معاملہ کو لکھ لو. ادھار یعنی قرض کا معاملہ. قرآن کیا کہتا ہے، اب اسے سنیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب کوئی چیز بیچے، مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی کو گھڑی بیچ رہا ہے، اب جو دوسرا گھڑی خرید رہا ہے وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہم پیسے بعد میں دیں گے، ہم پیسے بعد میں دیں گے. آیت کریمہ یہ کہتی ہے، اس معاملہ کو لکھ لو، میں نے فلاں دن فلاں صاحب کو، فلاں شخص کو گھڑی بیچی تھی، اور اتنی مدت تک معاملہ طے ہوا ہے اتنی رقم میں، اور میں نے اتنی رقم میں گھڑی بیچی ہے، اور اتنے دنوں میں وہ اس کی قیمت دے گا. قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو، جب تم کسی ادھار کا معاملہ کرو کسی خاص مدت تک، تو تم اس کو لکھ لو. گھڑی بیچی پیسے بعد میں ملیں گے، پیسے ادھار ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے پہلے دیتے ہیں اور چیز بعد میں ملتی ہے، پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں اور چیز بعد میں ملتی ہے۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے، آیت کریمہ یہ کہتی ہے، اس کو بھی لکھ لو کہ میں نے پیسے دے دیے، فلاں شخص کو دے دیے اور اس کے عوض وہ یہ چیز مجھے فروخت کرے گا اور اتنی مدت طے ہوئی ہے، تم اس معاملہ کو لکھ لو۔ مفسرین کہتے ہیں ہمارے اس زمانے میں یہ کوئی مشکل بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیوں؟ ہمارا یہ جو زمانہ ہے یہ تو لکھنے لکھانے کا زمانہ ہے، لکھنے لکھانے کا زمانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ 1500 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، اور 1500 سال پہلے کسی چیز کو لکھنا ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے کے برابر ہوتا تھا، ایک پہاڑ کو، اس لیے کہ قلم نہیں ہوتا تھا، روشنائی نہیں ہوتی تھی، کاغذ نہیں ہوتے تھے، مشکل سے چمڑوں پر لکھے جاتے تھے، اور لکھنے کے لیے قلم اور پین نہیں، پتھروں سے لکھتے تھے۔ بہت مشکل تھا لکھنا، سارا کاروبار، خواہ قرض کا ہو، خواہ تجارت کا ہو، خواہ امانت کا ہو، سارے کاروبار زبانی ہوتے تھے، زبانی ہوتے تھے۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو معاملہ کر رہے ہو اس معاملہ کو لکھو، تو کتنی مشکل بات کا حکم قرآن نے دیا تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ لکھنا مشکل ہے اس لیے زبانی وعدہ کرو اور بھروسہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ بہت مشکل ہے پہاڑ کو ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کرنے کے برابر ہے، مگر پھر بھی لکھنا ضروری ہے، پھر بھی لکھنا ضروری ہے۔ باپ بیٹوں کے درمیان ہو، بھائی بھائی کے درمیان ہو، بھائی بہن کے درمیان ہو، خواہ کسی کے بھی درمیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھو، لکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کل تو لکھنے لکھانے کا زمانہ ہے، اور الحمدللہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو آج لکھنے لکھانے کا کام آسان ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سمجھیے کہ ہر معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے، ہر معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے، اور باپ بیٹوں میں، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں اگر معاملہ شرم کے حوالے ہو جائے گا تو آگے چل کر بڑے جھگڑے، بڑے تنازعات اور بہت خلاف ورزی، نہ جانے کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ موضوع میں نے ایسے ہی اختیار نہیں کیا، سبھی علماء کرام اور اہم اہم مفتیان کرام بیٹھ کر اس سے متعلق 10 سوالات قائم کیے، اور سب نے یہ کہا کہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پہلے معاملہ لکھا جائے، ایک ایک چیز طے کی جائے، اس میں شرم بالکل نہ کی جائے۔ یہ شرم سے متعلق، حیا سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، معاملہ صاف صاف ہوگا اتنی ہی محبت زیادہ ہوگی، اتنی ہی محبت دور تک اور دیر تک رہے گی، لڑائی نہیں ہوگی، بدگمانی نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی۔ ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، خاص طور پر باپ کے ساتھ کوئی ایک بیٹا یا دو بیٹے شریک ہوتے ہیں، باپ کے انتقال کے بعد بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں نہایت سنجیدہ ہو کر غور کرنا چاہیے۔ اب آئیے، معاملات کو حل کرنا، واضح کرنا، میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ معاملات کو حل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. ایک مرتبہ جمعیت میں دہلی میں آپ اپنے کمرے سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد کو تشریف لائے. نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے کمرے سے مسجد تشریف لائے. جب مسجد میں آئے تو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ نئی چھٹائیاں اور نئی حسیریں بچھی ہوئی تھی. مسجد میں نئی حسیریں بچھی ہوئی تھی, نئی چھٹائیاں بچھی ہوئی تھی, دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر فرمایا کہ جمعیت کے ناظم نے, ناظم اعلی نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے کہ نئی حسیریں انہوں نے بچھا دی ہیں. نئی حسیریں, نئی چھٹائیاں جمعیت کے ناظم نے بچھا دی ہیں. بڑا بہترین انتظام کیا ہے کہ جو چھٹائیاں تھی وہ پھٹ چکی تھی, پرانی ہو گئی تھی. بڑا اچھا انتظام کر دیا کہ نئی حسیریں بچھا دی. تو اس موقع پر ایک صاحب کہنے لگے, حضرت جمعیت کے ناظم نے یہ کام نہیں کیا. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جمعیت کے ناظم نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ آپ کے جو خادم ہیں چودھری عبد الرحمن, انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور وہ چھٹائی بیچتے ہیں, حسیریں فروخت کرتے ہیں, چھٹائیاں بیچتے ہیں. انہوں نے نئی چھٹائیاں بچھائی ہیں تاکہ ایک وقت کی نماز آپ ادا کر لیں تو اس میں برکت ہو جائے گی. پھر وہ ان چھٹائیوں کو بیچیں گے, ان چھٹائیوں کو فروخت کریں گے تاکہ آپ ایک وقت کی نماز ادا کر لیں. اب بھلا بتائیں کس قدر اچھا خیال ہے, کتنی اچھی نیت ہے کہ ایک مرتبہ نماز ہو جائے گی تو اس میں برکت ہوگی. جیسے ہی حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ بات سنی, آپ مسجد سے باہر چلے گئے اور چہرہ بدل گیا, متغیر ہو گیا, بالکل ناراض ہو گئے. اور آپ نے فرمایا اسی وقت ساری چھٹائیاں اٹھاؤ, اس لیے کہ چودھری عبد الرحمن ان چھٹائیوں کو فروخت کرے گا. اور یہ کہہ کر فروخت کرے گا یہ نئی چھٹائیاں ہیں, حالانکہ ایک مرتبہ استعمال ہو چکی ہے, ایک مرتبہ استعمال ہو چکی ہے. ایک مرتبہ استعمال ہو جائے, ہاں نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہو یا کسی بھی کام کے لیے, اب وہ نئی چھٹائی نہیں رہی, اب وہ نئی چھٹائی نہیں رہی, نئی حسیر نہیں رہی. اس لیے ان سبھی حسیروں کو, چھٹائیوں کو یہاں سے اٹھاؤ. آپ نے اسی وقت حکم فرمایا اور ساری حسیریں اٹھا دی گئیں. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں, دیکھیے معاملہ کتنا نازک ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, اور ہم واقعتاً اس کو برکت سمجھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم نماز پڑھیں گے تو برکت ہو جائے گی, لیکن وہ کہاں سے برکت والی ہوگی؟ وہ چھٹائی تو استعمال میں آ چکی ہے, ایک مرتبہ اس پر نماز ہو چکی, لہذا وہ نئی حسیر نہیں, وہ تو استعمال میں آ چکی ہے. اس لیے مجھے یہ بتانا ہے معاملہ بہت اہم, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, قرض کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو, تجارتی معاملات ہو, امانت کے معاملات ہو, سارے معاملات حل ہو, طے ہو. بسا اوقات بدنیتی ہوتی ہے, اور بسا اوقات بدنیتی نہیں ہوتی, مسئلہ سے ناواقفیت ہوتی ہے, مسئلہ معلوم نہیں, مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, لاپرواہی ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے. اور جب طویل جھگڑا ہو جاتا ہے اور مسئلہ بہت طویل ہو جاتا ہے, اس وقت پھر اس کے بعد حل نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی حل نکلتا نہیں ہے, اس لیے کہ جھگڑا سخت ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ان معاملات سے پہلے ہم سنجیدہ ہو کر, یہاں کوئی شرم کو بیچ میں داخل کیے بغیر ہم اپنا معاملہ بالکل صاف صاف رکھیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ, ہم میں سے کون واقف نہیں, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرنانا کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. معاملہ دیکھیے، معاملہ کتنا صاف ہوتا تھا، اور پھر اس کی برکت بھی میں سناؤں گا انشاءاللہ، معاملہ کتنا صاف ہوتا تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کاندھلہ کے تھے، اور اس قدر ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری مشہور ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری پر اگر قسم کھائی جائے تو وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، اس قدر ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری مشہور تھی۔ جب آپ کاندھلہ سے باہر جاتے اور کسی گاڑی کو کرائے پر لیتے اور کرایہ پر لے کر آپ چلتے، تو جس گاڑی پر آپ سوار ہوتے، آپ تو سوار ہوتے، تو جس گاڑی پر سوار ہوتے گاڑی کے مالک کے پاس پہنچ کر اپنا پورا سامان دکھاتے، پورا سامان کھول کر دکھاتے، دیکھو یہ میرے سامان ہیں، یہ میرے اسباب ہیں اور ان سامانوں کے ساتھ میں سفر کروں گا، بالکل ایک ایک چیز دکھاتے۔ دکھانے کے بعد جب سامان رکھ دیتے، اس کے بعد کوئی شخص آ کر کوئی خط بھی دیتا کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ خط فلاں صاحب کو دیتے، تو حضرت صاحب کہہ دیتے کہ میں اپنے سارے سامان مالک کو دکھا چکا ہوں، ان سامانوں میں یہ خط نہیں ہے، آپ اس سے اجازت لیجئے، جو گاڑی کا مالک ہے اس سے اجازت لیجئے، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں لے کر چلوں گا، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے کہ معاملہ حل ہو چکا، اب بھلا بتائیں وہ خط لے کر اگر وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے تو کون سا وزن بڑھ جاتا؟ کوئی وزن نہیں بڑھتا، اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے۔ لیکن یہی اصل معاملہ ہے، اصل تقوی اور بہترین پرہیزگاری یہی ہے کہ صاف کہہ دیتے کہ میں سارا معاملہ حل کر چکا ہوں، سامان دکھا چکا ہوں، اب میں خط بھی اگر اپنے پاس رکھوں گا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ گاڑی کے مالک سے اجازت لیجئے۔ یہ ہے معاملہ حل کرنا۔ تو آپ کا تقویٰ اس قدر مشہور ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر قسم کھائی جائے تو قسم کھانے والے کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اس قدر تقویٰ کی برکت، اس قدر تقویٰ کی برکت اور پرہیزگاری کی برکت سے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی جو صاحبزادی ہوئی وہ تھی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی نانی، اور پھر حضرت مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی جو نواسی تھی وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی، الیاس جی رحمہ اللہ کی والدہ تھی، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور بڑی اہم بات لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ رمضان المبارک کے ہر دن 40 پارے پڑھتی تھی، ہر دن میں، یعنی پورا یہ قرآن مزید 10 پارے، پورا ایک قرآن پڑھ کر مزید 10 پارے پڑھ لیتی تھی۔ میں نے غور کیا کہ الیاس جی رحمہ اللہ، ان کا یہ کام اور ان کی یہ محنت اور ان کی یہ تبلیغ اس قدر بابرکت کیوں ہوئی؟ تو آپ وہاں سے آئیے، یہاں نہیں، ان کے جو پرنانا تھے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری سے آئی اور بھی اوپر سے، تو وہی برکت منتقل ہوتے ہوتے آئی یہاں تک کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور آپ سے پوری دنیا کو فیض ہوا۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا محمد احیاء صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، احیاء صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال کی آج دھوم مچی ہوئی ہے اور تقریباً 100 زبانوں میں فضائل اعمال کا ترجمہ ہوا ہے، ایک دو نہیں 100 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ یہی فضائل اعمال ہے۔ اور پھر یہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی طرف مت دیکھیے، وہاں سے آئیے حضرت مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، پھر یہ تقویٰ منتقل ہوتے ہوتے کہاں تک آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ کی برکت کس قدر دیتے ہیں اور تقویٰ میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس لیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو یا بھائیوں کے ساتھ، کوئی بھی معاملہ ہو، معاملہ پہلے حل ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب آپ آئیے مثلا کاروبار میں باپ کے ساتھ بیٹا شریک ہے، علماء لکھتے ہیں حل ہونا چاہیے مزدور بن کر شریک ہوا ہے یا باپ کے لیے مددگار بن کر شریک ہوا ہے۔ مزدور بن کر شریک ہوا ہے اس کی مزدوری طے ہونی چاہیے، ہاں جتنی طے ہو اس کی مزدوری طے ہونی چاہیے، اور مزدور بن کر شریک نہیں ہوا ہے مددگار بن کر شریک ہوا ہے تو پھر باپ جو دے دے لیکن آگے چل کر وہ ان چیزوں میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کاروبار میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر دعویٰ کرے گا تو اس کی طرف سے بڑی بددیانتی ہوگی اور یہ گناہ ہوگا۔ اب بھلا دیکھیے ایک آدمی ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ 20 سال 25 سال 30 سال تک محنت کرتا ہے لیکن کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا، جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے اب دوسرے وارثین بھی کھڑے ہوتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں شریعت جو کہتی ہے وہی حصہ ہم کو ملنا چاہیے، ہم اپنے بھائی کے حق میں ایک پیسہ کو بھی چھوڑ کر دینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ اس نے 30 سال تک محنت کی ہے، 20 سال اس نے محنت کی ہے مگر معاملہ طے نہیں ہوا، کس قدر بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہم اس نقصان کو نہیں سمجھتے اور شرما حضوری میں رواداری میں ہم تو بھائی بھائی ہیں اور ہم تو بھائی بہن ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، یہ تو باپ کا معاملہ ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب کاروبار بڑا ہو جاتا ہے آگے چل کر کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے دوسرے وارثین چھوڑ کر نہیں دیتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو واقعی باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا ہے وہ پورے کاروبار پر قبضہ کر لیتا ہے اور دوسرے وارثین محروم ہو جاتے ہیں، تو دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں حیا اور شرم کو داخل ہونے نہ دیں، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر معاملہ حل ہونا چاہیے۔ واقعہ سنیے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے قلم سے 40,000 فتاوے لکھے ہیں، 40,000 فتوے لکھے ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، عجیب بات لکھتے ہیں کہ حضرت کی جب آخری زندگی تھی، آخری زندگی میں ہم لوگ کھانا لے کر اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچتے تھے، کھانا لے کر پہنچتے تھے، جیسے ہی ہمارے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو بہت زور دے کر بار بار بلاتے اور یہ کہتے کہ یہاں سے برتن لے جاؤ،
میرے اس کمرے سے برتن لے جاؤ، اگر کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی تو بہت ڈانٹتے کہ تم نے برتن یہاں سے لے جانے میں تاخیر کیوں کی، بہت ڈانٹتے۔ تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا اور میں نے یہ کہا کہ ابا جان، اگر برتن کے لے جانے میں کوئی تاخیر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ تو برتن ہے، معمولی سی چیز ہے، آپ برتن کے لے جانے میں تاخیر ہوتی ہے، بہت ناراض ہوتے ہیں، بڑے غضبناک ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں، اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو کون سا نقصان ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے قلم سے 40,000 فتوے لکھے ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے سمجھا نہیں، تم نے نہیں سمجھا ہے، بات اصل میں یہ ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے، اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی میں نے فہرست لکھ دی ہے اور لسٹ تیار ہو چکی ہے، اس کمرے میں میری چیزیں کتنی ہیں، میری اہلیہ کی کتنی ہیں، دوسروں کی کتنی ہیں، ساری چیزیں میں نے فہرست میں لکھ دی ہیں، خدا نہ خواستہ یہ برتن یہاں رہ جائے، یہ برتن یہاں رہ جائے اور پھر میرا انتقال ہو جائے اور بعد میں یہ برتن میری وراثت میں آ جائے، تو پھر میں اللہ کے نزدیک پکڑا جاؤں گا، اللہ کے نزدیک جواب دینے والا ہو جاؤں گا، اور برتن کا مالک میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی بھی چیز نہ رہے، کوئی بھی چیز نہ رہے، اگر باہر کی چیز ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کو میری میراث سمجھے، میرا ترکہ سمجھے، اور میرا ترکہ سمجھ کر اس کو میرے ترکے میں تقسیم کر دیا جائے اور اللہ کے یہاں میری گرفت ہو جائے۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی چیز بھی نہ رہے۔ تو بھلا دیکھیں، ہم تو نہایت معمولی سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ چیز معمولی نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، قرض دیا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، مثلا گھر بنانے میں کوئی ایک بیٹے نے رقم خرچ کی، اور یہ مسئلہ عام طور پر ہمارے پاس بھی آتا ہے، اور بہت زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ گھر بنانے میں میں نے بہت خرچ کیا مگر حصے میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، اس کو شمار نہیں کرایا گیا، یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی بہت آتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، معمولی سمجھے بغیر ان چیزوں کو طے کرنا چاہیے۔ قرض دیا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، ہبہ کیا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، اور اگر مدد کیا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، اور اگر حصہ دار بن کر شریک ہوا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں اور شرعی احکام ہیں، اس لیے ان احکام اور ان مسائل کے تعلق سے بہت ہی زیادہ متفکر ہونا چاہیے۔ یہ تو کاروبار میں شرکت اور گھر بنانے میں شرکت ہوئی، آگے چل کر میراث سے متعلق بھی مختصر سن لیجئے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے، جیسا کہ میں نے دو چار جمعوں سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والے سے متعلق 4 حقوق ہیں، مرنے والے سے متعلق 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا پیسہ اس کے کفن دفن میں خرچ کیا جائے، اس کے کفن دفن میں، اور درمیانی اعتبار سے خرچ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے خرچ کر رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اپنی طرف سے خرچ کر رہا ہے، میت کے ترکہ سے نہیں لے رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، اگر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میت کے ترکہ سے، اس کی میراث سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن میں خرچ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے قرضوں میں اس کا ترکہ ادا کیا جائے گا، اس کا کتنا قرضہ ہے دیکھ کر، اگر اس کے قرضے میں سارا ترکہ بھی خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں، قرض کی ادائیگی کے بعد بھی ترکہ اگر بچ رہا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت شریعت میں جائز بھی ہے، مثلا کسی میت نے یہ وصیت کی کہ میرے ترکہ میں سے حج کسی کو کرایا جائے، کسی کو حج کرایا جائے تو یہ حج بدل ہے، یہ حج بدل ہے، میرے ترکہ میں سے میرے مال میں سے کسی کو حج کرایا جائے، شریعت یہ کہتی ہے ایک تہائی مال تک، ایک تہائی مال تک اس نے جو وصیت کی اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ یا اس نے یہ وصیت کی کہ میرے ترکہ میں سے مسجد بنائی جائے یا مدرسہ بنایا جائے یا مسافر خانہ بنایا جائے یا فلاں کو اتنی رقم دی جائے، تو ایک تہائی مال تک، تین میں سے ایک حصہ تک اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ تیسری بات، پہلا کفن دفن میں خرچ ہوگا، پھر دوسرے نمبر پر قرضے میں اس کو خرچ کیا جائے گا قرض کی ادائیگی میں، تیسرے نمبر پر جو وصیت شریعت میں جائز ہے اس میں سے ایک تہائی تک۔ ان تین چیزوں سے، تین حقوق سے فارغ ہونے کے بعد اب چوتھا حق وراثت کی تقسیم کا ہے، اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے اور شریعت مطہرہ میں یہ بات ہے کہ ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد اولین فرصت میں ترکہ تقسیم ہونا ضروری ہے، اولین فرصت میں، اور جس قدر تاخیر ہوگی اسی قدر کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کو بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بسا اوقات بعض رشتہ دار اس پر قبضہ کر لیتے ہیں یا دستخط نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی جب بیچیں گے، جب قیمت بڑھے گی تب بیچیں گے، تو ایک ایک لمحہ پر کبیرہ گناہ ہوتا جائے گا، ایک ایک لمحہ پر۔ پہلے حصہ متعین ہو جائے کس کا کتنا حصہ ہے، ساری چیزیں متعین ہو جائیں، تقسیم ہو جائے، آگے چل کر سارے وارثین رضامندی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قیمت بڑھنے تک تاخیر کرنا کبیرہ گناہ ہے، قیمت بڑھنے تک تاخیر کرنا سخت گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ایک لاکھ کے دس لاکھ ہو جائے لیکن گناہ، جو گناہوں کا پہاڑ سر پر ہوگا اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ قیمت بڑھے، بعضی دفعہ قیمت گھٹ بھی جاتی ہے، قیمت بعضی دفعہ بسا اوقات گھٹ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس وقت کبیرہ گناہوں کے ساتھ قیمت گھٹنے کا گناہ بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے ان مسائل کو، ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور قرآن پاک میں پارے عام میں اللہ تبارک و تعالی دنیا داروں کا، فاجروں کا، فاسقوں کا حال بیان کرتے ہیں کہ فاجروں کا حال یہ ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، کہ وراثت کو کھا جاتے ہیں لپیٹ کر، لپ لپیٹ کر، جم کر وراثت کو کھا جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں وراثت کو کھا جانے میں، وراثت میں تاخیر بھی شامل ہے، وراثت میں تاخیر بھی شامل ہے، وراثت پر قبضہ کر لیا جائے یا وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جائے، جس قدر تاخیر ہوگی یہ بھی وراثت کو کھانے کے برابر ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اس لیے وراثت کی تقسیم میں بالکل تاخیر جائز نہیں ہے پہلی فرصت میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے ابھی اس کو مرے ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، اس کا کفن تک میلہ نہیں ہوا ہے، اور یہ کتنے دنیا دار ہیں کہ وراثت کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی شرم کی بات نہیں، یہ مسئلہ ہے، شریعت مطہرہ ہے، اس لیے کوئی بھی وراثت کا معاملہ ہو اولین فرصت میں وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہو رہا تھا، ایک اللہ والے کا انتقال ہو رہا تھا، ان کے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، اور ان اللہ والے کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا۔ اس زمانے میں مٹی کا چراغ، مٹی کا تیل ہوتا تھا، تو مٹی کے تیل سے چراغ جل رہا تھا۔ اب وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان کا آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹھے رہنے ہی کی حالت میں، ان عالم کے وہاں موجود رہنے ہی کی حالت میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اور وہ صاحب انتقال کر گئے۔ جیسے ہی انتقال کر گئے، ان عالم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کام یہ تھا، انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا، اپنے پھونکوں سے وہ اس چراغ کو بجھا دیا۔ اب بالکل کمرہ اندھیرا ہو گیا، اور اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ چراغ کو جلتے رکھنا چاہیے تھا، بالکل اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تم نے غلط کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جلتے ہوئے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے کیا معلوم ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے وہ مالک تھے، جب انتقال ہو گئے اب ان صاحب کے بچے مالک ہیں، اور ان کے بچوں میں نابالغ لوگ بھی ہیں، اور نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے میں نے چراغ گل کر دیا، بجھا دیا، کہ اب میں کس کس سے اجازت لوں گا، اور نابالغ کی اجازت معتبر بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا۔ اب اگر ہم ہوتے یا آپ ہوتے، اس کو بہت معمولی سمجھتے، لیکن شریعت کی نظر کہاں تک ہے، شریعت کی نظر کہاں تک ہے۔ یہیں سے ایک واقعہ اور بھی ہے، ماضی قریب میں جو حضرت جی گزرے ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ لکھا ہے، ان کے ایک بہت ہی خاص تعلق والے ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ان کی تعزیت کے لیے گئے ان کے گھر والوں کے پاس، اور پہلے جاتے تھے تو ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد گئے تو وہاں جا کر تعزیت کر کے واپس آئے، پانی پینا تک گوارا نہیں کیا، پانی پینا تک گوارا نہیں کیا، ان کی یعنی مرنے والے کی اولاد نے بہت اصرار کیا کہ کم از کم پانی پی لیں، چائے پی لیں۔ آپ نے فرمایا ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس لیے میرے لیے جائز نہیں ہے، وراثت تقسیم ہو جاتی، میراث تقسیم ہو جاتی تو میرے لیے درست ہے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ چیز میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہاں تک شریعت مطہرہ کی نظر ہے، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، جو میں نے کہا کہ میت سے متعلق چار حقوق ہیں، پہلا حق کفن دفن ہے، علماء نے لکھا ہے کفن دفن سے متعلق جو ضروری اخراجات ہیں وہ ہیں، جو ضروری اخراجات ہیں وہ ہیں، جیسے کفن لینا ہے، اگر بغیر قیمت کے قبر کھودی نہ جائے تو اس کی اجرت ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر قیمت کی قبر کھو دی جائے، اس لیے کہ وہ ایک نیک کام ہے، وہ ایک نیک کام ہے، مگر بغیر قیمت کے نہیں کھو دی جا رہی ہے تو اس کی قیمت ہے۔ اور میت کو بغیر پیسے لیے غسل دینا ثواب کا کام ہے،
قیمت لیے بغیر، پیسے لیے بغیر غسل دینا ثواب کا کام ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کی قیمت جو واجبی ہے ضروری ہے. تو جو ہی چیز ہے یہی کفن دفن میں شامل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ میت کے ترکہ سے، اس کی میراث سے، ایک فاتحہ پر بھی کوئی بھی رقم خرچ ہوگی تو کبیرہ گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے یہاں رک کر یہ سب مسائل ہم سب کو معلوم ہونے ضروری ہیں. تو یہ اہم اہم مسائل ہیں، مشترکہ کاروبار، مشترکہ گھر اور میراث کی تقسیم کا مسئلہ. تو میں نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، یعنی یہ جو تین اہم باتیں میں نے کہی ہیں، مسائل آپ علماء سے رجوع ہو کر معلوم کریں، مسائل معلوم کریں کہ مجھے پیسے لگانے ہیں تو میں کس نیت سے پیسے لگاؤں، میری کیا حیثیت ہونی چاہیے، علماء سے معلوم کریں اور بات واضح طور پر لکھی جائے. پھر آپ اگر شریک ہوں گے اور لکھ کر دستخط ہو جائے، تاریخ طے ہو جائے، سب باتیں ہو جائیں، تو یہی چیز بہت اچھی ہے. آگے چل کر کوئی جھگڑے اور کوئی تنازعات کھڑے نہیں ہوں گے، مقدمات نہیں ہوں گے. ورنہ ہزاروں مقدمات آج غیر مسلم کہتے ہیں، عدالتوں میں، پولیس اسٹیشن میں جتنے مسلمانوں کے مقدمات آتے ہیں اتنے دوسروں کے نہیں آتے، غیر مسلموں کے اتنے نہیں آتے جتنے مسلمانوں کے آتے ہیں. حالانکہ ہماری شریعت بہت ہی روشن ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح سے اجالی ہے، روشن ہے. اس لیے اگر ان مسائل میں کوتاہی ہوگی، ان احکام میں کوتاہی ہوگی، انشاءاللہ ہم جواب دینے والے ہوں گے. اس لیے ہر چیز صاف صاف ہو، ہر چیز لکھی جائے. اور یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے، معاملہ کرو اجنبی بن کر اور رہن سہن اختیار کرو بھائی بھائی بن کر. کھانے کھلانے میں، پینے پلانے میں، رہن سہن میں، یعنی حدیتن لینے دینے میں بھائی بھائی ہو جاؤ، لیکن جہاں چھوٹا سا معاملہ بھی ہو وہاں اجنبی ہو جاؤ. خواہ ہمارا بھائی ہو، خواہ باپ ہو، خواہ بہن ہو، کوئی بھی ہو، معاملہ صاف ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اہم مسائل پر ہم سب کو اور سبھی مسلمانوں کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان اس وقت یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسی مسجد کے احاطے میں مدرسہ جامع العلوم بہت سالوں سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور کالج میں پڑھنے والے بچے آتے ہیں تو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور الحمدللہ کالج کی ڈگری کے ساتھ حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں. اب الحمدللہ ایک بہت اہم ایک اور کورس شروع ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بچے اسکول میں 10th پاس ہوتے ہیں اور SSLC پاس ہو جاتے ہیں، اب وہ آگے چل کر 2 سال +1 +2 پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کالج میں کوئی ڈگری کرنے کے لیے 3 سال لگاتے ہیں، تو یہ 5 سال ہوتے ہیں. اب الحمدللہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے اور اس کو سامنے رکھا گیا ہے، اور بعض جگہوں میں بہت بڑی کامیابی کے ساتھ یہ تدبیر چل گئی ہے. وہ یہ ہے کہ 2 سال جو +1 +2 کے ہوتے ہیں، ان 2 سالوں کو اور کالج میں کوئی ڈگری کرنے کے لیے جو 3 سال لگتے ہیں، ان 5 سالوں میں الحمدللہ ان کو استعمال کر کے کالج کی ڈگری نے +2 کا ایگزام بھی لکھا دیں گے، اور آگے چل کر کالج کی جو ڈگری ہے وہ بھی کرا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ایک بہترین عالم دین بھی بنا دیں گے.
ایک بہترین عالم دین بھی بنائیں گے. تو یہ ترتیب ذہن میں آئی ہے, اللہ کرے کامیاب ہو اور عافیت کے ساتھ خیر اور برکتوں کے ساتھ یہ تدبیر کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے. بعض اہم شہروں میں جیسے بامبئی میں اور حیدرآباد میں یہ کام شروع ہوئے ہیں. تو ایک طرف حافظ قرآن اور عالم بھی وہ طالب علم ہوگا اور ایک دوسری طرف وہ ڈگری ہولڈر بھی ہوگا. تو الحمدللہ دونوں علوم سے وہ بچہ مالا مال, وہ طالب علم مالا مال ہو جائے گا. اس لیے جو بچے SSLC کا ایگزام دیے ہیں, 10th پاس کر چکے ہیں, خاص طور پر ان سے یہ درخواست ہے اور ان کے سرپرستوں سے کہ وہ رجوع ہوں. انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کا نظام اور انتظام انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے کہ اس سلسلے میں دعا کریں کہ اللہ تعالی بہت ہی اس کو کامیاب کرے. اگر یہ کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ دونوں علوم ساتھ ساتھ ہوں گے. اور معاشرہ میں جو یہ جہالت پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو ناواقفیت کی وجہ سے مسائل ہیں, ان سب سے ہم بچنے والے ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا.